المتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد یہ مضامین آپ سن رہے ہیں رحمت خداوندی سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. بعض اہل کتاب سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے میں اللہ ہوں سلطنت کا مالک ہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں جس قوم سے میں راضی ہوتا ہوں بادشاہوں کے دل ان پر مہربان کر دیتا ہوں اور جس قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو ان کے بادشاہوں کے دل ان کے لیے سخت اور انتقامی بنا دیتا ہوں. ایسے وقت میں اپنے بادشاہوں پر لعنت کرنے میں مشغول نہ رہو بلکہ میری طرف توجہ کرو اور توبہ کرو میں انہیں تم پر مہربان کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کی سزائیں کیسی کیسی ہیں تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کر سکتا اور اگر کافر اللہ تعالی کی رحمت کو جان لے تو اس کی رحمت سے کوئی بھی نا امید نہ ہوتا. سزائیں ظاہر ہے کہ سزائیں ہیں اور رحمتیں اور انعامات وہ رحمتیں اور انعامات ہیں. سزاؤں کا استحضار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا اور سزائیں بھی مختلف قسم کی وہاں ہوں گی. تو آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس قدر ڈر جائے گا کہ جنت کی خواہش کی بھی اسے امید نہ رہے گی اور اس کی خواہش بھی نہ کر سکے گا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اگر کافر کو اندازہ ہو جائے تو وہ اس قدر امیدوار ہو جائے گا کہ کفر بھی نہ چھوڑے گا اور نا امید بھی نہ ہوگا. دونوں ہی باتیں خطرناک ہیں اور گڑبڑ ہیں. اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجا ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور انعام کی اور مہربانی کی اور معافی کی امید بھی رکھنا چاہیے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں. حضرت احمد بن سہیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. بولے کہ مجھے بلا کر فرمایا او بدتوار بوڑھے کیا تو کچھ کرتا رہا. میں نے عرض کیا کہ پروردگار تیری طرف سے مجھے تو یوں نہیں بتایا گیا. ارشاد فرمایا تجھے کہ کیا بتایا گیا. میں نے عرض کیا کہ مجھے عبد الرزاق نے معمر سے حدیث بیان کی اور اس نے زہری سے اور اس نے حضرت عروہ سے اور اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ آپ کا ارشاد عالی ہے یعنی اللہ تعالی کا کہ جو مسلمان بحالت اسلام بوڑھا ہو جاتا ہے اگر میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کروں تو مجھے اس سے حیا آتی ہے. اللہ تعالی غیور ہے اور سفید ریش والے سے اللہ پاک کو شرم اور حیا آتی ہے. خود سفید ریش کو بھی اللہ تعالی سے حیا محسوس کرنی چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر بھی انسان ہے جب کبھی بھی قصور اور خطا ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کا ازالہ کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ داغ باقی رہ جائے اور ایسی حالت میں ہی بلاوا آ جائے. تو ملوث اور اس طرح سے تقصیر شدہ حالت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو زبردست شرمندگی ہوگی. یہی مضامین اگر ہم آپ مستحضر رکھیں اور خوب دھیان میں جما لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے چھپ نہیں سکتے، ان سے بھاگ نہیں سکتے، تو یہی زبردست سوچ اتنی عالی ہے کہ اس کی بنا پر آدمی پھر برائی سے رک جاتا ہے۔ شیطان اور نفس چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، لیکن اس میں اگر ذرا سی بھی حیا ہے تو پھر وہ باز آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکا رہتا ہے، فرما برداری میں رہتا ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، ابھی اور بات ہے کہ وہ دنیا میں رہتے رہتے اس حیا کا جنازہ نکال لیتا ہے تو اس کے نزدیک پھر کوئی گناہ گناہ ہی نہیں رہتا، کوئی برائی برائی نہیں رہتی، کسی سے شرمانے کی اس کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور جہاں کہیں بھی حیا کا جوہر باقی رہتا ہے جس درجے میں بھی ہو تو آدمی کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور شرک سے بھی قریب ہیں، تو ان کا اس بات میں دھیان لگائیں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں گناہ زیب دیتا ہے کہ نہیں۔ جوان ہو یا بوڑھے، عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو یہی سوچ کر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ضروری ہے، اور جو کوئی بھی اس خیال کو پختہ کر لیتا ہے، اس عقیدے کو پکا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ سے رکا رہتا ہے۔ اور جس آدمی کو بالکل بھی خیال نہیں آتا اور وہ بہت ہی زیادہ ڈھیٹ اور بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ذرا سی بھی کسی گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی اور وہ گناہ پر گناہ کر گزرتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ آدمی جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ایسا ماحول ڈھونڈتا ہے جہاں کوئی اس کا جاننے والا دیکھ نہ لے، چھپ چھپا کر ایسی جگہ وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اگر طرفین سے گناہ کا سلسلہ ہو تو اس صورت میں بھی وہ دونوں کے دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، انسانوں میں سے، اپنے جان پہچان والوں میں سے وہاں گناہ کرے، تو اس آدمی کو اس درجے میں تو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے کہ کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے، لیکن ایک ہستی جو اللہ ہے اس سے کہاں چھپ کر جائے گا؟ اگر یہ اعتقاد پختہ ہو جائے تو پھر وہ گناہ سے رک ہی جاتا ہے، اگرچہ شیطان بہکائے، نفس بہکائے، لیکن بہرحال پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تھے ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے خوبصورت تھے، تو طالب علمی کے زمانے میں ظاہر جوانی کا عالم تھا اور حسن و جمال کا زور تھا، انہیں شعر شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ شعر بہت کہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شعر کے مصرے کے سلسلے میں بے انتہا کوشاں تھے کہ مصرہ لگ کے نہیں دے رہا تھا، اور اسی اسنا میں کافی وقت گزر گیا، نانے کے لیے گئے تو وہاں بھی دماغ میں وہی شعر کا مصرع ڈھونڈتے رہے کہ اس کا مصرع لگ جائے، مصرع لگ جائے، اور اسی بے دھیانی کے اندر نانے کے بعد بغیر کپڑے پہنے غسل خانے سے باہر آ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے گھر بڑے بڑے ہوتے تھے اور حویلیاں بھی ہوتی تھیں اور بہت سارے بڑے بڑے گھر بھی ہوتے تھے، تو والدہ ماجدہ ان کی بالکل سامنے بیٹھی تھی کھلی جگہ میں، جیسے وہ مادرزاد برہنہ باہر نکلے تو انہوں نے نام لے کر ڈانٹا، اور پھر ایک دم جو شاک لگا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، وہ فوراً بھاگے اندر جا کے پھر کپڑے پہن کر آئے۔ تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ وہ والدہ ماجدہ سے ساری عمر شرمائے، سامنا کرنے سے کترایا کرتے تھے کہ آئے افسوس کہ میں نے اس قدر انہماک کیا شعر شاعری میں کہ مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ میں نے کپڑے پہنے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا آنے لگ جائے تو پھر کام بڑا اچھا ہو جائے اور نیکی کے اندر خوب مضبوطی آ جائے اور گناہ سے بچنے میں بڑی مدد مل جائے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب آدمی کی حیا ختم ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ عربی میں بھی مشہور ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اور یہ حیا ہی وہ جوہر ہے کہ جس میں بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، حیا ہی کی وجہ سے آدمی پھر برائی سے رکتا ہے اور بچتا ہے۔ حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ کسی طرح بھی بات نہیں آتا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں, لوگوں کے حالات سنتے دیکھتے ہیں, تو وہاں دیکھیں کہ جب آدمی کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ کر لیتا ہے. اور اسی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ رسول کی تعلیم جو ہے وہ مثبت ہے, اور اس کے بالمقابل دشمنان اسلام کی تمام سازشیں, حرکتیں, تمام یہ گڑبڑے وہ اسی حیا کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں, اور اس طرح سے انسانیت کے مقام سے گرا کر جانوروں سے بھی بدتر کرنے کی ان کی کوششیں ہیں. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بڑے مشہور ہیں کہ جی بڑے مہذب لوگ ہیں اور بہت ماڈرن ہیں, لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کے یہاں ننگا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں کہ ان کے اندر ایسی بے حیائی پیدا کی جا رہی ہے کہ انسانوں سے اور دوسروں سے کیا شرمانا, اور اس طرح سے پھر سر عام ان کو گھومنے پھرنے کی جب پوری طرح سے اجازت بھی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ننگے ہو جاتے ہیں اور حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے اور ہمارے والد صاحب کے دوست تھے اور پیر بھائی بھی تھے, حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ملتان میں رہا کرتے تھے, جب پاکستان بنا اس کے بعد جب ادھر آئے تو ملتان میں رہتے تھے, کراچی بھی آنا جانا رہتا تھا, حج کے سلسلے میں بھی بہت آیا جایا کرتے تھے, ویسے بھی آ جایا کرتے تھے. تو وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک روڈ پر جا رہے تھے. اس روڈ پر ملتان میں ہی ایک مجذوبہ بالکل مادرزاد ننگی بیٹھی رہتی تھی, اور اس کے پاس سٹے کے نمبر معلوم کرنے والے لگے رہتے تھے, جھمگٹا لگا رہتا تھا. تو یہ بزرگ ادھر سے بالکل ان کے سامنے سے ہی گزر کر آگے جاتے, اس عورت کی ان پر نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ارے کپڑا لاؤ, کپڑا لاؤ جلدی سے. تو کافی لوگ بیٹھے تھے, مڑ کر دیکھا تو کچھ بزرگ صورت آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ انسان آ رہے ہیں. تو ایک نے اس میں سے گالی دے کر کہا ہم انسان نہیں ہیں. اس نے کہا تم میں تو انسان ایک بھی نظر نہیں آ رہا, سارے جانور ہی جانور, اور جانور سے کیا پردہ, پردہ انسان سے ہوتا ہے. بہرحال جب وہ بزرگ قریب آئے تو انہیں روک کر لوگوں نے کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہی تھی. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بڑے اچھے اثرات ہیں اور نافرمانی کے برے اثرات ہیں. اوپر سے اگرچہ وہ آدمی ہی دکھتا ہے, لیکن اندر سے وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کرنے بیٹھے تو آپ نے اپنا عمامہ برابر کی کرسی پر رکھ لیا اور آپ کے ایک شاگرد کھڑے تھے پیچھے, تو انہوں نے وہ عمامہ اپنے سر پر رکھ لیا اور مسجد کی جانب جو رخ کر کے دیکھا تو مسجد میں کافی لوگ آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت مسجد میں تو جانور بہت بھرے ہوئے ہیں, آدمی تو کوئی کوئی ہے. حضرت شاہ صاحب نے جو دیکھا, ارے تمہیں کس نے کہا میرا عمامہ پہننے کی, رکھو تھے یہاں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح سے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, درس قرآن والے, ان کا بھی ایک واقعہ ہے. ان کے ایک مرید ہیں خاص, مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے ہمیں براہ راست بھی سنایا اور ہم نے ان کی سوانح میں بھی پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ان مرید خاص کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگ موجود تھے, طواف کر رہے تھے. انہوں نے ان کا نام لے کر کہا کہ دیکھو کتنے آدمی ہوں گے, تو انہوں نے کافی بڑی مقدار بتائی کہ کافی لوگ ہیں. تو فرمایا کہ اس میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے, باقی تو سارے جانور بھرے ہوئے ہیں. جس جانور سے آدمی کی خصلت کی مشابہت ہوگی اسی کا اس کے اندر غلبہ ہوگا, اور جس قدر اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی اسی قدر اس میں انسانیت کا غلبہ ہوگا. جو جتنے درجہ کمال کو پہنچے ہوں گے اتباع میں, وہ اتنے ہی انسان ہوں گے اندر سے بھی اور باہر سے بھی, اور اگر اس کے معاملہ خلاف ہوگا تو کام گڑبڑ ہوگا. ہمیں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, اس دنیا میں رہتے رہتے بھی ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جن کے اعمال نہایت گندے ہیں اور ان کی شکلیں دنیا میں ہی مست ہو گئی ہیں. بعض آدمی کتوں کی شکل میں نظر آتے ہیں اور بعض بندر کی شکل میں نظر آتے ہیں, بعض سور کی شکل میں نظر آتے ہیں, ان کی بدعملی ان کی شکلوں کو مست کرا دیتی ہے. اور نیک عمل جتنے ہوں گے, متقی پرہیزگار جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے, ان کی اصلی صورت برقرار رہے گی, اس میں خوب نور پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ ان کی انسانیت پوری طرح سے برقرار رہے گی. بہرکیف ہمیں آپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو اور خدا نخواستہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کی فکر کریں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حدیث جو سنائی اللہ پاک کو اور آگے اس پر کہا, اور اے پروردگار میں تو بہت ہی بوڑھا ہوں. ارشاد ہوا عبد الرزاق نے سچ کہا ہے اور معمر نے بھی سچ کہا ہے. یہ محدثین ہیں سارے حضرات, بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین ہیں. اور زہری نے بھی سچ بیان کیا ہے اور عروہ نے بھی سچ کہا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سچ بیان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سچ ارشاد فرمایا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی سچ نقل کیا ہے اور خود میں نے بھی سچ ہی کہا ہے. اے یحییٰ, میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا جو بحالت اسلام بڑھاپے کو پہنچا ہو, بس اللہ پاک کے اسی ارشاد کی بدولت مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ تعالی کرم فرمائے, یہ واقعات ہمارے آپ کے سبق آموزی کے لیے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین اور بزرگان دین ہیں اور جو مضمون ہے وہ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ کا ہے. یہ بھی اپنے وقت بہت ہی عبادت گزار تہجد گزار, لیکن بہرحال انسان انسان ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کب اس سے کیا خطا ہو جائے. پیغمبر تو پاک ہیں اور معصوم ہیں, پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی پاک نہیں یعنی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پیغمبر بھی خود اس سے پہلے مضامین میں آپ سن چکے ہیں کہ قیامت میں ڈرتے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسا سوال نہ کر لیں جس کے بارے میں دنیا میں معاملہ کچھ ایسا ہو چکا ہے جو بظاہر خلاف معمول نظر آتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات سن چکے ہیں آپ, کہ وہ حضرات بھی ڈرتے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھے کہ فلاں بات کیوں کی تھی تو ہمیں جواب نہ دینا پڑ جواب نہ بن پڑے ہم سے اور ہم پریشان ہو جائیں, تو معذرت ہی معذرت کی. جبکہ پیغمبر معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, پاک و صاف ہیں بالکل. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سارے کے سارے عدول کہلاتے ہیں, نہایت متقی پرہیزگار. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں اور غیر پیغمبر ہیں. توبہ استغفار سب کے لیے ضروری ہے. ہم آپ تو پھر دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر غور کریں تو ہمارا تو رواں رواں ہی گندا ہوگا, بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کی کرم نوازی ہے کہ جنہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے اور اس طرح سے خیر اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. دعا ان سے یہی ہے کہ یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی مہربانی اور کرم نوازی کا ہی معاملہ فرمائیں, ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے پاس کیا سرمایہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں جو اسلام میں بوڑھا ہوا, تو خود وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں شرماتا جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی توبہ استغفار خوب کرنا چاہیے اور معافی چاہنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان سے کسی بھی عمر کے حصے میں خطا اور قصور ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، تو اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، اللہ پاک کو کریم پائے گا اور اس کی مہربانیاں شامل حال رہیں گی. اپنے معاملات میں پاکیزگی کا کوئی غلبہ نہ ہونے دے، یعنی بھائی مانے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ جی میں تو بڑا پارسا ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ میں تو ایسا گناہگار ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گناہگار نہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کریم مطلق کی مہربانیاں ہیں کہ جس نے ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے، اگر آدمی کی ایک بھی بات کھل جائے تو آدمی کو ظاہر ہے کتنی شرمندگی ہوتی ہے. جو حیا اور شرم کے پیکر ہوتے ہیں ان کی حالت دیگر گوں ہو جاتی ہے. میں نے اپنے استاد سے طالب علمی کے زمانے میں ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص، تین شخص گرفتار کر کے لائے گئے اور عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، مجرم تھے. ایک شخص کو پیش کیا گیا، اس سے جو وقت کے قاضی تھے انہوں نے بات پرس کی اور اس کو غالباً 6 مہینے کی سزا کر دی. اس کے بعد دوسرے کا نمبر آیا، اس سے بات پرس کی اور اس کو کہا کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی بیٹھے رہو. تیسرے کو بلایا، کچھ نہ کہا، اس کی طرف دیکھا، اوپر سے نیچے تک ایک نظر ڈالی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ جائیے. جو سب سے آخر میں آئے تھے آگے جا کر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. جو دوسرے نمبر پر آئے تھے وہ بھی مارے شرم کے جو نکلے، عدالت جب ختم ہوئی تو دوبارہ پھر لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں. جو پہلے نمبر پر آیا تھا جس کو 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی، اس نے کہا کیا ہوا، میں تو اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ جا چکا ہوں، سزا پوری کرتا ہوں، سزا کاٹ کے آتا ہوں، پھر اپنا کام کرتا ہوں، تو کیا ہوا. تو ہمارے استادوں نے بیان کیا کہ حیا اور شرم کا مختلف معاملہ تھا. پہلا پرلے درجے کا بے حیا اور ڈھیٹ کہ اس کو سب کے سامنے سزا ہوئی 6 مہینے کی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. دوسرے جو تھے وہ بھی حیا کے پیکر تھے کہ ان کو عدالت کے برخاست ہونے تک بٹھایا گیا، اتنی ان پر حیا غالب ہوئی اور شرم غالب ہوئی کہ مجھے لوگوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد پھر وہ سامنے نظر نہ آئے. اور تیسرے جو تھے وہ حیا کے اتنے زیادہ پیکر تھے کہ ان پر اتنی حیا اور شرم غالب ہوئی کہ ہائے افسوس، مجھ سے یہ عمل کیسا سرزد ہوا کہ لوگوں کے سامنے مجھے رسوائی ہوئی، باہر نکلتے ہی ہارٹ فیل ہو گیا. تو باہر کے حیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس حیا کی وجہ سے انسان خرابیوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، شرم و حیا. اور بعض جگہ فرمایا ہے کہ نبوت کے حصوں میں سے حصہ ہے اور اس کی وجہ سے آدمی حقیقت ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی خرابیوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو پوری طرح سے حیا کا پیکر بنائے. حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد آیا کہ آپ کو جب زلیخا نے روکنا چاہا کمرے میں تو اس کمرے میں ایک بدھ بھی رکھا تھا، تو اس نے اس پر کپڑا ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہا کہ یہ مارا بت ہے، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ یہ پتھر کا ہے، لیکن بہرحال اس کے سامنے ہم عبادت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے سامنے حیا آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک ایسے مرے ہوئے سے، بے جان سے حیا آ رہی ہے، مجھے ایک ایسی ہستی سے حیا آ رہی ہے جو حی ہے اور قیوم ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی کو جب حیا آئے، شرم آئے، تو پھر وہ برائی سے رک جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو تعلیم دی حیا اور شرم کی، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی کو پردے کا حکم اور اپنے حصوں کو چھپانے کا حکم، تاکہ حیا برقرار رہے اور جہاں کہیں بھی اس آیا کا جنازہ نکالتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ کچھ مت پوچھئے. یہ آدمی ایک دوسرے کے سامنے بلا دھڑک بغیر جھجک کے برہنا ہو جاتے ہیں اور ان کو شرم اور حیا کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ ملال بھی نہیں کرتے، افسوس بھی نہیں کرتے، ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں. بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پیشاب کرنے کے لیے کھڑے سسٹم جو ہے اس میں لائن سے بنے ہوئے ہیں بیسن، تو اس میں لائن سے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنا کارخانہ کھول کے وہاں فارغ ہوتا ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا خاص حصہ جو ہے وہ کھلے عام اس طرح سے سامنے آنا صحیح نہیں، اور وہ بے جھجک جو ہے یہ عمل مستقل زندگی میں انجام دیتا ہے. کہیں اور کھلی جگہ میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر پتلون کھول کے اور وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے، کچھ شرم محسوس کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ آہستہ آہستہ عمل ایسا ہو گیا کہ اس میں شرم و حیا کا بالکل کام ختم ہو گیا. اور جہاں کہیں بھی شرم و حیا کا معاملہ ہے تو حالت یہ ہے کہ آدمی پھر کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکے جب وہ فارغ ہو. بہرحال یہ حیا یہ بہت بڑی زبردست نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح سے عفت اور پاک دامنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک زبردست نعمت ہے. اس کو بتیرے بچا لیں گے اور بتیرے اس کو داغدار کر کے بالکل اس کو ختم کر لیں گے. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس اکرام کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے اور کرام کاتبین فرشتوں سے حیا کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے. کیونکہ کھیتی کی کٹائی کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں کی جاتی. ایسے ہی جوان شخص کو بھی ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، معاصی سے اجتناب کرے اور اطاعت پر متوجہ رہے، کیونکہ وہ بھی تو نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے گی. اور نوجوان آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بربادی اور خرابی جو ہے وہ کھل جاتی ہے، لوگوں پر آیا ہو جاتی ہے، اور بہت سے ہوتے ہیں جن کا معاملہ پردے کا رہ جاتا ہے. ہم نے بھی بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں. انسان جب بگڑ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اچھی صحبت میں نہیں آتا، تو پھر بچپن کا بگڑا ہوا بچپن میں بھی وہ سدھرتا نہیں ہے. ایک ایسے شخص تھے، نماز روزہ خوب کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، پوری داڑھی تھی اور بہت زیادہ سرخ رنگ کے تھے، تو ان کا گڑبڑ معاملہ تھا. ہم اس علاقے میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے تو ان کا گندگی کا سوچ کا عالم تھا. ایک موقع پر محلے کے لڑکوں نے ان کو لگے ہاتھ پکڑ لیا، یعنی رنگے ہاتھ جو ہے پکڑ لیا، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ کس قدر افسوس کی بات تھی. عمر بھی ان کی تقریباً یوں سمجھ لیجئے 70-75 سے اوپر ہی تھی، لیکن صحت بڑی زبردست تھی کہ سرخ و سفید تھے. تو بہت ہی افسوس کی وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس عمر میں ہے اور کیسا وہ عمل کر رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب، انہوں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی گناہ کر رہا تھا نو عمر کے ساتھ، اور عین انہی لمحات میں جب وہ ملوث اور مبتلا تھا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار اپنے مواعظ میں اسی طرح کا ایک عبرتناک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی تھا، اس کو ایک نوجوان سے عشق ہو گیا اور تسکین کے لیے وہ بلایا کرتا تھا، تو آخر وقت میں بھی وہ اسی کو یاد کر رہا تھا. کسی شخص نے اس لڑکے سے جا کر کہہ دیا کہ تجھے وہ یاد کر رہا ہے اور بے قرار ہے تیرے لیے، تو وہ اس طرف چلنے لگا تو کوئی اور سنجیدہ آدمی راستے میں ملے جنہیں اس راز کا اور اس بات کا علم تھا. انہوں نے لڑکے کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا خبردار جو اس طرف گیا ہوگا، اسے وہاں سے جانے سے روکا، اور اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ اس لڑکے کی تسبیح پڑھ رہا تھا اور اسی میں اس کو یاد کرتے کرتے مر گیا. کہنے کا مقصد ہے کہ سارے کے سارے نہ اچھے نہ سارے برے. اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیے کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے اور گناہوں سے بیزار فرما دیجئے. ہر عمر کے اندر ہی بچنا ضروری ہے اور خصوصاً بڑھاپے میں, کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھ لیجئے کہ جانے والا ہوتا ہے, چل چلاؤ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. ویسے تو آج کے دور میں جوانوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اور بوڑھوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب چراغ کس کا گل ہو جائے. رات دن آپ اور ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ آدمی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا نہیں ہے. جوان آدمی دیکھتے دیکھتے بیٹھے بیٹھے ایک دم لڑک جاتے ہیں, چلتے چلتے گر جاتے ہیں, کیا ہوا, ہٹ پہ لوگ. تو آج تو نہ جوان کا کچھ پتا ہے نہ بوڑھے کا کچھ پتا ہے, تو ایسی صورت میں دھوکہ نہ کھائیں اور گناہ میں نہ پڑیں اور یاد رکھیں کہ کیا پتا کب بلاوا آ جائے. اور خصوصاً خطرے کے حالات میں کہ پتا نہیں اس وقت کیا صورت حال ہو, اس لیے آدمی کو بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہم آپ اخبار میں پڑھتے ہیں, ابھی عید کے موقع پر بھی اور اس سے قبل بھی اخبار میں آیا, ایک جگہ زہریلی شراب پینے والوں نے شراب پی لی اور شراب جیسے نیچے گئی ہے گلے سے اس نے اپنا کام کر دیا اور دیکھتے دیکھتے آدمی مرنے شروع ہو گئے اور کافی اموات بھی ہو گئی, کافی جو تھے ان کی حالت دیگر گو ہو گئی. تو اندازہ فرمائیے کہ ان کی موت کتنی عبرتناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں اپنے خاتمہ بالخیر کی بھی فکر رکھنی چاہیے, جیسا اس سے پہلے کافی مفصل مضامین سن چکے, اور اس کے لیے دوا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں پیروی, کہ آپ کی سنتوں پر مر مٹیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. کل میرے پاس میرے ایک مہربان بہت عمر رسیدہ بھی ہیں اور بیمار بھی, وہ آئے, آ کے انہوں نے مجھ سے کہا زندگی گزر گئی, اب تو چل چلاؤ کا وقت